وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین اور شریعت عطا فرمائی اس کے جتنے بھی عقیدے ہیں عقائد ہیں ان تمام عقائد ان تمام عقیدوں میں تین بنیادی عقیدہ ہے، ایک ہے توحید، ایک ہے رسالت اور ایک ہے یوم آخرت قیامت. بنیادی عقیدہ توحید ہے، بغیر توحید کے بغیر اللہ کو ایک مانے ہوئے اللہ کی ذات اس کی صفات میں کسی کو شریک کیے بغیر ایک ہی اللہ کو ماننا ضروری ہے. انسان پوری شریعت پر عمل کرتا رہے مگر اس کے دل میں توحید نہ ہو تو سب بیکار ہے. تو پہلی چیز توحید ہے اور دوسری چیز رسالت ہے. توحید کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا، آخری رسول ماننا، اور نبی اور رسول مان کر آپ کی تمام باتوں پر ایمان لانا یہ بھی ضروری ہے. یہ دو چیزیں ہو گئی، ایک توحید اور ایک رسالت، اور تیسری چیز ہے جس کو ہم آخرت اور قیامت کہتے ہیں. قیامت کا عقیدہ یہ بہت اہم عقیدہ ہے، اور آخرت اور قیامت کے عقیدے کو قرآن و حدیث میں بار بار بیان کیا گیا ہے، بلکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیان کرتے تھے، اور اس کے بیان کرنے کا ایک خاص مقصد تھا. تو قیامت ایک اہم عقیدہ ہے. قیامت کی دو قسمیں ہیں، قیامت دو طرح کی ہے، ایک کو قیامت کبریٰ کہتے ہیں اور ایک کو قیامت صغرا کہتے ہیں. قیامت کبریٰ کا مطلب ہے پوری دنیا کا فنا ہو جانا. جب پوری دنیا فنا ہوگی، ختم ہوگی، تو اس کو بڑی قیامت کہیں گے. اور ایک ہے چھوٹی قیامت جس کو قیامت صغرا کہتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جو انسان دنیا میں آیا اور جو انسان مر گیا، جو مر گیا اس کی قیامت آ گئی. گویا دنیا میں جو جو انسان مر چکے ہیں اس کے اوپر اس کی قیامت آ چکی ہے. تو موت کو قیامت سے تشبیہ دینا، موت کو قیامت کہنا، خود اس کی ہولناکی کو بتاتا ہے کہ جس طرح ہم بڑی قیامت کو ہولناک سمجھتے ہیں اور اس کو خوفناک سمجھتے ہیں، اسی طرح سے آپ نے ہماری آپ کی ہر ایک کی موت کو قیامت کہا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ موت بھی بہت ہولناک اور بہت خوفناک ہے. مگر عارفین نے، مشائخ نے یہاں پہ ایک اور نقطہ نکالا ہے کہ جب قیامت صغرا انسان کی موت ہے، ہر انسان کی موت ہے، تو پھر اس کی بھی دو صورت ہے. ایک ہے انسان کے جسم کی موت اور ایک ہے انسان کے دل کی موت. انسان کی موت اگر آتی ہے، جسم کی موت آتی ہے، تو یہ زیادہ خطرناک نہیں ہے. اس لیے جب انسان کے جسم کی موت آئے گی، انسان دنیا سے چلا جائے گا، تو دنیا کے جھمیلوں سے اور دنیا کے گناہوں سے وہ بچ جائے گا، دنیا کے حالات سے وہ نکل جائے گا. اب جتنا اس نے کچھ کیا ہے وہ لے کر جائے گا، لیکن اس اعتبار سے کہ دنیا میں اب نہیں ہے تو معصیت اور غفلت کی چیزوں سے نکل چکا، تو جسم کی موت بہرحال ہے تو خطرناک، مگر جسم کی موت سے زیادہ خطرناک انسان کے دل کی موت ہے۔ اس لیے کہ انسان کا جسم زندہ ہوگا اور اس کا دل اگر مردہ ہوگا تو اپنے زندہ جسم میں وہ مردہ دل کو لے کر پھرتا ہوگا تو نہیں معلوم کن کن گناہوں میں پڑے گا، کن کن ہلاکتوں کے راستے پر چلے گا، کن کن ذلتوں کے راستے پہ چلے گا، اور عذاب کے عذاب اس کے نام اعمال میں داخل ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے اگر کسی انسان کی جسمانی موت آتی ہے، جسمانی قیامت آتی ہے، تو یہ اہون و آسان ہے اس کے مقابلے میں کہ انسان کے قلب کی موت آ جائے۔ تو انسان کے دل کی موت نہ آئے، انسان کا دل زندہ رہے، انسان کے دل کے زندہ ہونے کی پہچان کہ اس میں ایمان بھی ہو، اس میں فکر آخرت بھی ہو، اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس بھی ہو، گناہوں سے بچنے کا خیال بھی ہو، یہ دل کو زندہ کرنے والی بات آخرت کی جو عذاب ہیں، آخرت کا جو دن ہے، اس کو بار بار پڑھنا، اس کو سننا، یہ انسان کے دل کو زندہ رکھتا ہے۔ اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرات صحابہ کے سامنے کبھی کبھی جہنم کا تذکرہ کرتے، جہنم کے عذاب کا تذکرہ کرتے، محشر کی ہولناکی کا تذکرہ کرتے۔ بلکہ کبھی تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس کا اثر انسان کے دل پہ کتنا پڑتا ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت جبرائیل سے فرمایا کہ ذرا آپ جہنم کے احوال مجھے سنائیں۔ اور واقعہ یہ ہے حدیث پاک میں کہ ایک دفعہ حضرت جبرائیل تشریف لائے تو ان کا رنگ بدلا ہوا تھا، چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا، اور بے وقت آ گئے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ جبرائیل آپ بے وقت آ گئے، آپ کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آج میں جہنم کی طرف سے گزرا تھا، تو جہنم کی ہولناکی اور وہاں کے عذاب اور وہاں کی چیزوں کو دیکھ کر میں کانپ اٹھا، میں کانپ گیا۔ تو پھر آپ نے کہا کہ اچھا، جب آپ نے جہنم کو دیکھا ہے تو مجھے جہنم بتائیں۔ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم کے احوال سنے، پتا چلا کہ جہنم کے احوال سننے سنانے، پڑھنے پڑھانے، دیکھنے دکھانے سے انسان کے قلب پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر حضرت جبرائیل نے جب سنانا شروع کیا تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ جہنم کا حال تو یہ ہے، دوزخ کا حال تو یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا تو ہزار سال تک اس کے آگ کو دھکایا گیا، ہزار سال تک، یہاں تک کہ اس کی آنکھ جلتے جلتے سفید ہو گئی۔ پھر اللہ نے دوبارہ حکم دیا، پھر دوسرے ہزار سال تک، ایک ہزار سال تک فرشتے مل کر اس کی آنکھ کو بڑھاتے رہے، دھکاتے رہے، یہاں تک کہ اس کی آنکھ سرخ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ اللہ نے پھر حکم دیا کہ نہیں نہیں، ابھی عذاب کا کام پورا نہیں ہوا، لہذا اس کو اور گرم کرو، اور گرم کرو۔ تو اس کے انگارے گرم ہوتے ہوتے اب جہنم کی آگ، اس کی لپٹ، اس کے انگارے بالکل سیاہ ہو چکے ہیں۔ جب یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہی تو پھر انہوں نے کہا کہ جہنم کی گرمی اب اتنی زیادہ ہے، اتنی گرمی اس کی زیادہ ہے کہ اگر جہنم کی دیوار سے ایک سوئی کے برابر اگر سوراخ کھول دیا جائے، اس سوراخ سے جہنم کی گرمی اگر دنیا میں آئے تو پوری دنیا جھلس کر ختم ہو جائے۔ اگر اس کے زنجیر کو پہاڑ پہ ڈال دیا جائے تو اس زنجیر کی گرمی سے پہاڑ ریزے ریزے ہو کر زمین میں دب جائے۔ جب یہ بات انہوں نے کہی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جبرائیل اب چپ ہو جاؤ، آگے کی بات مجھے مت بتاؤ، میرا تو دل پھٹ جائے گا۔ اندازہ لگائیں کہ یوم آخرت، جہنم کے تذکرے، آخرت کے تذکرے کا اثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ کتنا پڑا۔ جب آپ نے فرمایا کہ جبرائیل میرا دل پھٹ جائے گا، آگے مجھے مت بتاؤ، خاموش تو ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو محسوس ہوا کہ جبرائیل بیٹھے بیٹھے رو رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا، جبرائیل کیوں روتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ میں اپنے انجام سے روتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا انجام برا ہو جائے، میرا انجام برا ہو جائے۔ آپ نے کہا تیرا انجام، تو فرشتہ، تیرا انجام کیسے برا ہوگا؟ تو جبرائیل نے کہا کہ اللہ، میں نے ابلیس کے انجام کو برا ہوتا دیکھا ہے، جو فرشتوں کے درمیان بیٹھتا تھا اور عبادت پہ عبادت کرتا تھا، معلم الملائکہ، طاؤس الملائکہ کہلاتا تھا، مگر جب اس کا انجام خراب ہو گیا تو پھر میرا انجام مجھے اپنے اوپر کوئی یقین نہیں. جب یہ بات کہی تو خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اثر پر اس بات کا اتنا اثر پڑا کہ آپ بھی رو پڑے. جب رو پڑے تو اب گویا حضرت جبرائیل بھی روتے ہیں جو فرشتوں کے سردار, اور ادھر نبیوں کے سردار بھی تذکرہ جہنم کر کے روتے ہیں. اللہ کی طرف سے الہام ہوا, آواز آئی, ہم نے آپ دونوں کو امن دے دیا. اس سے اندازہ لگائیں کہ آخرت اور قبر اور محشر اور قیامت کے تذکروں سے انسان کا قلب نرم ہوتا ہے. اسی بنیاد پر قرآن کریم میں جگہ جگہ جہنم کے حالات کو بتائے گئے ہیں. مقصد اس کا یہ ہے کہ اہل ایمان ان جہنم کے حالات کو پڑھیں اور سنیں تاکہ ان کا قلب رقیق ہوتا جائے, نرم ہوتا جائے, اور دنیا کی غفلتوں سے دل اس کا سخت نہ ہو. اس لیے کہ دل جب سخت ہوگا تو یہ دل دل مردہ بن جائے گا, اور گویا اس کے دل کی قیامت آ جائے گی. اس لیے دل کو زندہ رکھنے کے لیے اس طرح کی باتوں کو سننا, کتاب پڑھنا ضروری ہے. آپ دیکھیے اللہ کے بندے کس طرح سے ہوا کرتے تھے, جن کے دل پر کتنا اثر ہوتا تھا. حضرت عبداللہ ابن وہب ایک محدث ہیں اور بڑے مشہور لوگوں میں ان کا نام آتا ہے. کچھ لوگ ان کی مجلس میں آئے اور آنے کے بعد پوچھا کہ آپ لوگوں کا کیسے آنا ہوا. ایک پوری جماعت آ گئی تو انہوں نے کہا کہ آج ہم اپنے قلب میں کچھ حالت بدلی ہوئی محسوس کرتے ہیں, لہذا جہنم کی کچھ باتیں سنائی, محشر کی ہولناکی کچھ سنائیے. تو عبداللہ ابن وہب نے کہا میرے اندر وہ تاب نہیں ہے, میرے اندر وہ قدرت نہیں ہے کہ میں جہنم اور محشر کی ہولناکی کو بیان کر سکوں, میں نہیں بیان کر پاؤں گا. کہنے آپ بیان کر دیجئے, ہمیں فائدہ ہوگا. انہوں نے بہت اصرار کیا بیان کیجئے, کہا نہیں میں بیان کر نہیں سکتا ہوں, میرا وہاں کیا بنے گا مجھے نہیں معلوم ہے, میں کس زبان سے وہاں کے عذاب کو اور وہاں کی ہولناکی کو ذکر کروں, خود میرا کیا حشر ہوگا مجھے نہیں پتا, تو میں کس طرح تمہیں سناؤں. جب بہت اصرار کیا تو عبداللہ ابن وہب محدث تھے, جب انہوں نے جہنم اور آخرت کی باتیں روایتیں حدیثیں سنانے شروع کی تو سناتے سناتے ایک دم سے خود عبداللہ ابن وہب وہیں پر مارے خوف کے بے ہوش ہو کر گر پڑے. لوگوں نے اٹھا کے گھر میں رکھا, اس زمانے میں طبیب ہوا کرتے تھے, 12 دنوں تک ان کا علاج چلتا رہا, 12ویں دن اسی خوف کی بنیاد پر ان کی موت آ گئی. کتنا زیادہ خیال ہوتا تھا یوم آخرت میں اپنی ذلت کا, اپنی رسوائی کا, اپنے نام اعمال کے حساب و کتاب کا. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف میں لکھا ہے کہ ایک محدث جن کا نام ہے زرارہ بن اوفا, یہ زرارہ بن اوفا کہیں گزر رہے تھے, نماز کا ٹائم ہوا, مسجد میں جا کر شریک ہو گئے. امام نے مسجد کے اندر نماز کے اندر تلاوت کی, فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ, جس دن سور پھونکا جائے گا وہ سور پھونکا جانے والا دن کتنا خطرناک ہوگا, کتنا سخت ہوگا, کتنا سخت ہوگا. یہ سور کا تذکرہ جب آیا تو زرارہ بن اوفا وہیں مارے خوف کے گر پڑے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا. یہ خوف کا عالم ہے کہ جب انسان کا دل بیدار ہوتا ہے, اس میں خوف ہوتا ہے, تو جہنم اور آخرت کی باتوں کو سن کر اس کے اندر ایک تبدیلی سی پیدا ہوتی ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے غفلت کو اگر ختم کرنا چاہیں تو اس طرح کی چیزوں کو سننا چاہیے. اسی لیے عبید ابن عمیر ایک تابعی ہیں. اچھا, جب انسان آخرت کی چیزوں کو سوچتا ہے کبھی کیسے سوچے, ہم کبھی رات میں اپنے بستر پہ سو رہے ہوں, لائٹ بند ہو چکی ہو, اندھیرا سا آ گیا ہو, تو ہم ذرا اپنے آپ کو پوچھے کہ فلاں ذرا دیکھو تو صحیح, آج ہم اپنے گھر میں اندھیرے میں سوتے ہیں, ایک وقت تو آئے گا کہ اپنی قبر میں بھی اندھیرے میں سونا پڑے گا. اس طرح کی چیزوں کو اگر ہم سوچیں گے تو یقیناً ہمارے قلب میں رقت پیدا ہوگی, ہمارے قلب کے اندر ایک نرمی پیدا ہوگی, غفلت ہمارے قلب سے دور ہوتی ہے. نمبر دو, اسی طرح کی چیزوں کو انسان جب سوچتا ہے تو پھر گناہوں سے انسان بچتا ہے. عبید بن عمیر کے بارے میں آتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے, ایک شخص نے یہ کہا کہ میں ذرا ان کو گناہ میں لگا کے رکھوں گا, میں ان کو گناہ میں لگا کے رکھوں گا, میں ان سے گناہ کرا کے دکھوں گا, بڑے متقی بڑے پرہیزگار ہیں, میں ان سے گناہ کرا کے رکھوں گا. میں ذرا اس کو مختصر انداز میں بیان کر رہا ہوں اور اشارے کے ساتھ. تو وہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کچھ گناہ کی دعوت دی, گناہ کی دعوت دے دی ان کو. اب جب گناہ کی دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر تمہاری مرضی ہے تو چلو گناہ کر لیتے ہیں, مگر دو تین سوال ہیں, ان تین دو تین سوال کا جواب دے دو. یہ بتاؤ کہ اگر ہماری یا تمہاری ابھی موت آ رہی ہو اور فرشتہ روح نکالنے کو تیار ہو تو کیا تم اس گناہ کو پسند کرو گے؟ کہا نا, اس وقت تو نہیں پسند کریں گے. کہا ٹھیک ہے, اگر اس وقت بھی نہیں پسند کرتے چلو گناہ کر لیتے ہیں. اچھا بتاؤ, جس وقت قیامت کے میدان میں ہمارے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا اور اس وقت ہمیں اتنا موقع ہوگا کہ ہم گناہ کر لیں, تو بتاؤ کہ نام اعمال کے ملتے وقت ہم گناہ کریں گے؟ کہا نہیں, اس وقت بھی گناہ نہیں کر سکتے. کہا اچھا چلو ٹھیک ہے, ہم تمہاری بات پہ تیار ہیں گناہ کے لیے, مگر میرے تیسرے سوال کا جواب دے دو. اور جواب یہ ہے کہ بتاؤ, جس وقت کہ ہم پل سے راست سے گزر رہے ہوں گے, پل سے راست سے گزرتے ہوں گے, اس وقت اگر ہمیں گناہ کا موقع ملے تو کر لیں گے؟ کہا کہ نہیں. تو کہا اچھا چلو ایک اور سوال کا جواب دو, وہ یہ کہ جس وقت محشر میں ہمارا یا تمہارا نام پکارا جائے گا کہ آؤ ذرا اپنے نام اعمال کو لے کر اور حساب دے دو, تو کیا وہاں حساب کے وقت کیا اپنے گناہ کر سکو گے؟ کہا نہیں. تو کہا اللہ کے بندے, جب موت کا ٹھکانہ نہیں ہے, جب اور فرشتہ کس وقت روح نکالنے آئے پتہ نہیں ہے, تو پھر کس جرأت سے گناہ کرتے ہو؟ محشر میں کس ہاتھ میں نام اعمال ملے گا پتہ نہیں ہے, پھر کس جرأت سے گناہ کی دعوت دیتے ہو؟ پل صراط پر پار ہو پاؤ گے یا راستے میں اندر گر جاؤ گے یہ پتہ نہیں, حساب و کتاب دے سکو گے یہ پتہ نہیں, تو پھر کس جرأت سے تم گناہ کر کی دعوت دیتے ہو؟ یہ محشر کی باتوں کو یاد دلا کر اس بندے کو شرمندہ کر دیا اور اس نے گناہ سے توبہ کر لیا. تو آخرت کی باتوں کو انسان جب سنتا ہے اور سننے کے بعد جب انسان اس کو اپنے دلوں میں لیتا ہے تو انسان کے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے. تو انسان کے دلوں میں اندر رقت پیدا کرنے کا, دل کے اندر سے غفلت کو دور کرنے کا ایک طریقہ جہنم کی باتوں کو سوچنا, محشر کی ہولناکی اور محشر میں آنے والی ذلت کی چیزیں اس کو کبھی کبھی تنہائی میں سوچنا, یہ انسان کے دلوں کو نرم کرتا ہے. نمبر دو, دلوں کی نرمی کا دوسرا طریقہ اللہ کے نام کی ضرب ہے. لا الہ الا اللہ کے ضرب سے بھی انسان کے دل میں رقت, انسان کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور خوف انسان کے دل میں آتا ہے. لا الہ الا اللہ, اللہ کے نام میں کتنی تاثیر اور کس طرح سے اس کا ظاہر پہ اس کا فائدہ ہوتا ہے وہ سنیے. قیامت جب آنے والی ہوگی تو قیامت کی علامتیں جتنی بتائی گئی ہیں اس میں ایک عجیب علامت ہے. علامت یہ ہے کہ ایک شہر ہوگا جس کا نام قسطنطنیہ ہوگا. آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا, ابو ہریرہ تم ایک ایسے شہر کو جانتے ہو جس شہر کا ایک کنارہ سمندر کی طرف اور اس کا دوسرا کنارہ خشکی کی طرف ہے, کیا تم ایسے شہر کو جانتے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ سنو, ایک ایسا شہر ہوگا کہ جس شہر کا ایک کنارہ سمندر کی طرف اور دوسرا کنارہ خشکی کی طرف, ایمان والے اس شہر کو فتح کرنا چاہیں گے, ایمان والے ایمان والوں کا لشکر اس شہر کو فتح کرنا چاہے گا. جب یہ لشکر وہاں پہنچے گا تو نہ جنگ کی نوبت آئے گی, نہ لڑائی کی نوبت آئے گی, نہ مار دھار کی نوبت آئے گی, بلکہ یہ اسلامی لشکر اتنا مضبوط ہوگا اور اللہ سے ان کا رابطہ, ان کی قوت اس قدر زیادہ ہوگی کہ جب یہ اس گیٹ کے پاس پہنچیں گے, اس شہر کے قریب پہنچیں گے اور جب اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے تو اللہ ان کی اس آواز کی برکت سے شہر کا وہ کنارہ جو سمندر کی طرف ہوگا وہ پورا کنارہ سمندر میں گر جائے گا. اور پھر اس کے بعد جب دوسری مرتبہ ضرب لگائیں گے اور لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے تو جو خشکی کا کنارہ ہے وہ گر جائے گا, اور تیسری مرتبہ یہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اس شہر میں داخل ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ, وہ شہر قسطنطنیہ ہے. اس لیے قسطنطنیہ کو آج کے کیلنڈر میں, نقشے میں استنبول کہا جاتا ہے. استنبول آج کل ترکی کا دارالخلافت ہے, کیپیٹل ہے. آپ کو حیرت ہوگی اس روایت پر کہ وہاں تو اسلامی سلطنت ہے, اس وقت اسلامی سلطنت ہے, اور آپ فرماتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہاں عیسائیوں کی حکومت ہوگی اور پھر وہاں مسلمانوں کا لشکر پہنچے گا. تو جواب اس کا یہ ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے دنیا کے حالات عجیب طرح بدل چکے ہوں گے, جن حالات کو ہم نے سوچا بھی نہیں ہے ایسے ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے. تو قیامت سے پہلے ایسے حالات آئیں گے کہ اس پورے علاقے پر عیسائیوں کا قبضہ ہوگا, پھر اہل ایمان اس طرح سے اس کو فتح کریں گے. مجھے سنانے کا منشا یہ ہے, اور عارفین اس قصے کو, اس روایت کو سنا کر نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے نام کا یہ اثر ہے کہ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے پر پوری فصیل اور پوری دیوار گر سکتی ہے، تو یہی لا الہ الا اللہ کی ضربیں، اس کی آواز اگر ہمارے دل پہ پڑے تو ہمارے دل سے غفلت کی دیوار کیوں نہیں ختم ہو سکتی ہے، ہمارے دل سے سختی کی دیوار کیوں ختم نہیں ہو سکتی ہے؟ جب وہاں لا الہ الا اللہ کے پڑھنے سے بادشاہ کی بنائی ہوئی دیوار ختم ہوئی، تو یہاں ہمارے دلوں کی غفلت کی دیوار اور قساوت اور سختی کی دیوار بھی ختم ہونا چاہیے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جب بھی اپنے اللہ کو یاد کریں تو یاد کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ کے اندر پاور اور قوت ہونا چاہیے، اور پاور اور قوت یہ ہے کہ ہم پوری توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اس طرح ہم پڑھیں کہ میں پڑھتا تو ہوں زبان سے مگر اس کی تاثیر، اس کی قوت ہمارے دل پہ پڑ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح جب انسان لا الہ الا اللہ اللہ کو پڑھتا ہے تو اس کی تاثیر ظاہر ہوتی ہے۔ یقین کی بات ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک جنازے میں جا رہے تھے، بہت بڑا مجمع تھا۔ ان کے زمانے کا ایک شاعر تھا جس کا نام فرزدق تھا، فرزدق شاعر بہت مشہور تھا اور ذرا آزاد انسان تھا۔ تو ایک دفعہ چلتے چلتے ساتھ ہو گئے تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ فرزدق، پتا ہے جنازے میں آج کیا بات چل رہی ہے، آج لوگ کیا چرچا کر رہے ہیں؟ چونکہ لوگ، کچھ لوگ ان کی طرف اشارہ کرتے تھے اور کچھ لوگ فرزدق کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ تو حضرت حسن بصری نے فرزدق سے پوچھا کہ فرزدق، پتا ہے لوگ کیا بات کرتے ہیں؟ دیکھیے دل کا حال، موت کو دیکھتے ہوئے فرزدق کا، جنازے کو دیکھ کر فرزدق کا دل بھی ہل رہا تھا۔ تو فرزدق نے کیا بات کی؟ فرزدق نے کی، جی میں سمجھتا ہوں لوگ کیا بات کرتے ہیں، بات یہ کر رہے ہیں، لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ آج کے جنازے میں دنیا کا سب سے خراب انسان چل رہا ہے، آج کے جنازے میں دنیا کا سب سے خراب انسان چل رہا ہے، اپنی طرف اشارہ کیا، اور آج کے جنازے میں دنیا کا سب سے بہتر انسان آپ چل رہے ہیں، یہ اس نے کہا۔ تو حضرت حسن بصری نے دیکھا کہ اچھا، جب اس کے دل میں یہ خوف ہے اور جنازے کو دیکھ کر ذرا اپنے آپ کو یہ سب سے زیادہ خراب اور گنہگار سمجھتا ہے، تو سوچا کہ دل نرم ہوتا ہے تو اس کو کچھ نصیحت کی بات کی جائے۔ تو پھر حضرت حسن نے پوچھا کہ اچھا، تو بتاؤ کہ تم نے یوم آخرت کے لیے، اپنی قبر کے لیے، اپنی یوم آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ پتہ نہیں فرزدق جو آزاد تھا، کس دل سے، کس خوف سے، کس تڑپ اور کس احساس سے اس نے حسن بصری سے کہا، میرے پاس تو کوئی تیاری نہیں ہے، البتہ میری زبان پہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ ہے، بس میرے پاس اتنی تیاری ہے۔ لکھا ہے کتاب میں کہ جب فرزدق کا انتقال ہو گیا اور اس کو کسی نے پوچھا کہ تیری مغفرت کس بات پہ ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ حسن بصری کے سامنے جب میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تھا، اسی پڑھنے کی برکت سے اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ پتا نہیں کس موقع کا پڑھا ہوا، ظاہر ہے کہ فرزدق کا دل اس وقت کانپ رہا تھا، اس کو اپنی آخرت یاد آ رہی تھی، اور جو اپنے آپ کے بارے میں بڑائیاں کیا کرتا تھا، آج اس نے اپنے آپ کو سب سے گناہگار ثابت کر دیا، اس حالت میں پڑھا ہوا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ پروردگار نے اس فرزدق کی مغفرت اسی بات پہ کر دی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی کبھی کبھی بلکہ اکثر اس طرح سے لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ، محمد رسول اللہ، استغفار، درود شریف، مراقبہ اس طرح سے کریں کہ وہی ہماری مغفرت کا اور دلوں کی نرمی کا ذریعہ بن جائے۔ بس آخری روایت سنیں، آخرت کے اعتبار سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان اللہ کا نام لیتا رہتا ہے تو جب قبر سے اٹھے گا اور آخرت کی طرف چلے گا، محشر کے میدان میں چلتا ہوا ہوگا، تو لوگ پریشان حال ہوں گے، مگر کچھ اللہ کے بندے وہ ہوں گے کہ جب چلتے ہوں گے تو اس کے آگے آگے لا الہ الا اللہ کا نور ہوگا، لا الہ الا اللہ چل رہا ہوگا، اس کو محسوس ہوگا کہ آگے آگے لا الہ الا اللہ چلتا ہے، اس کے اوپر اللہ اکبر چل رہا ہے، اس کی دائیں طرف سبحان اللہ چل رہا ہے، اس کی بائیں طرف الحمدللہ چل رہا ہے، اس کے پیچھے پیچھے حفاظت کے طور پہ لا حول ولا قوت الا باللہ چلتا ہے۔ گویا قبر سے اٹھتے ہوئے محشر تک، اور محشر سے لے کر پل صراط تک، اور پل صراط سے لے کر جنت میں جاتے وقت انسان کی حفاظت کا جو سامان ہے وہ سامان سامان ذکر ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ذکر کو ذرا پابندی سے کریں تو دلوں کو نرم کرنے کے لیے اپنے آخرت کو، قبر کو، اپنی موت کو سوچیں، اللہ کا ذکر پابندی سے کریں۔ پروردگار ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری توجہ، پورے دھیان کے ساتھ ہم ذکر کریں۔ آنے کا مقصد یہی رہتا ہے، بیٹھنے کا مقصد یہی رہتا ہے کہ ہم اجتماعی طور پر ذکر کریں تاکہ ہمارے اندر ذکر کا وہ سلیقہ آ جائے جو ذکر کا سلیقہ ہمیں اکابر نے بتایا۔ لہذا پوری توجہ کے ساتھ ابھی ہم دو تین منٹ ذکر کریں گے۔ تمام ساتھی آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا دیں۔ یہ اجتماعی ذکر مجلس کا کوئی حصہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، مگر صرف
لیکن مشق ہو جائے اور ہمیں اس کا شوق لگ جائے، اس کی لذت ملے، اس لیے اجتماعی طور پر جہرن کبھی کبھی ذکر کر لیتے ہیں. دھیان جمائیے، قبر میں اسی طرح کے اندھیرے ہونے کی حالت میں فرشتہ پوچھ دے من رب کا، تیرا رب کون ہے، تو آخر وہاں کون سا نور ہوگا کہ جسے جس کی روشنی میں ہم جواب دے سکیں گے، یہی لا الہ الا اللہ، یہی اللہ کا ورد ہوگا، یہی عبادت ہوگی جو ہمارے لیے آسانی کا ذریعہ بنے گی. تو اگر فرشتہ قبر میں کہہ دے ٹھیک ہے بھائی تم نے دنیا میں کچھ تو نہیں کیا، مگر چلو ہم تم سے سوال کرنے سے پہلے ایک دفعہ تجھ کو موقع دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، ایک دفعہ پڑھ لو. اب سوچیں وہاں کیسا ہی مسلمان کیوں نہ ہوگا، کس دل سے پڑھے گا، کس طرف سے پڑھے گا، کس خوف سے پڑھے گا، کس طرح پڑھے گا. بس اسی طرح پڑھنے کی کوشش کیجئے، لا الہ الا اللہ. جو آزاد منوش سمجھا جاتا تھا کہ کس دل سے اس نے پڑھا ہوگا، ایک حسن بصری کے سامنے کہ اللہ کو پیار آ گیا اور اللہ نے اسی میں مغفرت کر دی، ہم بھی اپنے گھروں میں اپنے موقع ملنے پر اسی تڑپ کے ساتھ اپنے پیارے اللہ کو یاد کریں. یاد میری سب کو بھلا دو، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دو، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دو، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی ہٹا دو، تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس تاد میں آخر ورد زباں اے میرے الہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا الله ہمارے دلوں کو نرم فرما، يا الله ہمارے دلوں کی سختی سے حفاظت فرما، دلوں کی غفلت سے حفاظت فرما، يا الله عذاب قبر سے محفوظ فرما، محشر کی رسوائی سے حفاظت فرما. بندے کریم کل جہنم میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو پیاس کی پیاس کا عذاب ہوگا، اللہ پانی کے لیے تڑپتے ہوں گے، لگتے ہوں گے، برف کریم فرشتوں سے پانی مانگیں گے، ہزار سال کے بعد ان کو پانی ملے گا، اور پانی ایسا ہوگا کہ اللہ ان کے پیٹ کی اتڑیاں نیچے نکل آئیں گے. کریم ایسے عذاب سے ہم سب کی حفاظت کریں. مولا کریم کرم کا معاملہ کر دیجیے، رحمت کا معاملہ کیجیے. غفلت میں زندگی گزر گئی، رات بھی غفلت میں گزر گئی، بار بار ہم نے وعدے بھی کیے، ارادے بھی کیے، مگر میرے مولا اس غفلت میں رہ کر اللہ پڑے رہ گئے. اللہ غفلت سے بچا دیجیے، غفلت سے بچا دیجیے. اللہ ہمیں ذکر کی توفیق عطا فرما، ہمت و قوت عطا فرما، شوق و رغبت عطا فرما. اے اللہ محروم نہ فرما، اللہ محروم نہ فرما. اے اللہ ایک دفعہ، اے اللہ ایک دفعہ وہ کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کلمہ کے پڑھنے پر 99 دفتر معاف ہو جاتے ہیں، اللہ 99 گناہوں کے دفتر معاف ہو جاتے ہیں. اے اللہ وہ کلمہ نصیب فرما جس پر برکت کی آپ نے مولا مغفرت فرمانی. اے اللہ، اے اللہ ہمیں اپنی نیکی کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، جسمانی بیماری سے محفوظ فرما، روحانی بیماری سے محفوظ فرما. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اللہ وہ بھی عطا فرما. اے کریم آقا، دور دور سے آپ کے بندے یہاں پر دعا کی خاطر حاضر ہیں، اپنے غریب امیدوں کو پورا کرنے والے، اے اللہ امیدوں کو پورا کرنے والے، ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والے، فریاد چاہنے والے کی فریاد کو سننے والے، بیماریوں کے سسک کو سننے والے. اے اللہ ہم تمام کے دل کی مرادوں کو پوری فرما دے. اللہ وقت میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. کتنے یہاں پر آپ کے ایسے بندے جن نے اپنے والدین کو قبر کے حوالے کر دیا، جوان ایسے جن نے بوڑھی ماں کو مارا، نہتا کہ اللہ نہتا خالی ہاتھ قبر کے حوالے کر دیا. ان کی ماؤں کی مغفرت فرما، والدین کی مغفرت فرما، ہمارے جتنے بھی اقربا گزر چکے تمام کی مغفرت فرما. اے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شایہ نشان آپ پہ درود و سلام نازل فرما، صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و صحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین.